بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخلي رحمه الله. اور پچھلے چند دروس میں ہم بات کر رہے تھے اصحاب الحدیث کے اخلاق اور آداب کے تعلق سے چند اہم باتیں. اور اس بات پر پہنچے تھے کہ اصحاب الحدیث اہل بدعت سے بیزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، اور بغیر ضرورت و بغیر قابلیت کے مناظرے بھی نہیں کرتے. اور اسی سلسلے کے تعلق سے شیخ ربیع رحمہ اللہ نے امام شوکانی کا قول نقل کیا ہے، جو میں کہا تھا ساتھ اسے کہ ایک دفعہ پڑھ کے آپ آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ساتھیوں نے کچھ پڑھ کے آیا ہوگی. یہ باتیں جو بدعت کے تعلق سے ہیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں. انسان کا ایک ہوتا ہے صحیح عقیدہ، صحیح منہج، اور اس کے ضد میں باطل عقیدہ باطل منہج بھی ہوتا ہے. اپنے صحیح عقیدہ منہج پر مضبوطی حاصل کرنے کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے جو باطل منہج ہے، جو باطل عقائد ہیں، ان کو جاننا لازمی ہے، اور ان کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا یہ بھی جاننا لازمی ہے. شکوک و شبہات کا زمانہ ہے، ایمان کی کمی کا زمانہ ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ایمان کی کمزوری کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. جیسے کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جیسے کہ اپنے مال کی، اپنے دولت کی، اپنے سونے کی، چاندی کی، وغیرہ وغیرہ، اسی طریقے سے جو سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ہماری زندگی میں، وہ ہے ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج. اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا حفاظت کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں، اگر کیا جا سکتا تو کیسے کرنا ہے، اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا، یہ ضروری سوالات ہیں. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں آج کے درس میں کرتے ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ امام شوکانی کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میں یہ قول آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ قوی نصوص فتح القدیر میں، جو امام شوکانی رحمہ اللہ کی دوسری کتاب ہے. اچھا، امام شوکانی محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 1250 ہجری میں ہوئی، یمن کے معروف علماء میں سے ہیں. یمن کے معروف علماء، قاضی بھی رہ چکے ہیں یمن کے، اور بڑے پائے کے عالم رہے ہیں. محمد بن علی الشوکانی 1250 ہجری میں وفات ہوئی. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں بڑی زیادہ قوی باتیں کی ہیں، اور بعض جگہ پہ یہ فرمایا کہ جو اہل بدعت ہے، ذرا غور سے سنیں، جو اہل بدعت ہے ان کا خطرہ اہل اسلام پر، اہل مسلمانوں پر اور اسلام پر، یہود و نصارہ اور زنادقہ سے بھی زیادہ ہے. اہل بدعت کا جو خطرہ ہے اسلام پر اور مسلمانوں پر، وہ یہود نصارہ اور جو زنادقہ، جو زندیق ہیں، ان سے بھی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے. فرماتے ہیں، کیونکہ مسلمان یہود و نصارہ اور زنادقہ کے دھوکے میں نہیں آتے، اور ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور اس سے کچھ قبول بھی نہیں کرتے، ان کی باتیں مانتے نہیں ہیں. لیکن جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، یعنی اہل بدعت جو ہے، جو اپنا مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ظاہراً وہ اہل اسلام ان کو شمار ہوتا ہے، مسلمان ہی ہوتے ہیں، ہمارے جیسے نام ہوتے ہیں، ہمارے جیسے وہ اٹھتے بیٹھتے اور مساجد نمازیں بھی پڑھتے ہماری طرح، جن کی نسبت اسلام کی طرف ہوتی ہے تو ان سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. یعنی یہود و نصارہ کا خطرہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہمارے دشمن ہیں, ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں. قرآن میں فرمایا ہے ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے اہل اسلام پر, مسلمانوں پر. زنادقہ ان کا خطرہ ہے, جو ایتھیسٹ ہیں, جو رب کے وجود کے نہیں مانتے ان کا خطرہ ہے. یہ ایک طرف ہے سب. ان سے زیادہ خطرہ اسلام اور مسلمان پر اہل بدعت کا خطرہ ہے. وجہ کیا ہے؟ بالکل واضح, کیونکہ یہود و نصارہ کی بات ہم سنتے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے دشمن ہیں, ہم کہاں سنیں گے؟ کوئی دین کی بات اگر کرتے ہیں, کوئی نصیحت ہمیں کرتے ہیں, کہاں سنیں گے ہم؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے دشمن. ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے, یہ زندیق ہے کافر ہے, ہم اس کے بعد کیوں مانیں؟ ہمارے دین کی بات کیا, ہماری کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب کوئی مسلمان اہل بدعت میں سے وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا خطرہ اس لیے زیادہ ہے ان کافر لوگوں سے یا ان کفار سے, کیونکہ اس کی نسبت اسلام کی طرف ہے, وہ اسلام مسلمان والی باتیں کرتا ہے اور شبہات دل پہ اثر کرتی ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ائمہ حدیث نے مصطلح الحدیث کی کتابوں میں جو موضوع کا باب بیان کیا ہے, یعنی جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں, موضوع حدیث کہتے ہیں وہ حدیث جس میں کذاب راوی ہو, جھوٹا راوی ہو, جو جھوٹ بولتا ہے, کہ ان کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے اسلام اور مسلمانوں پر, کیونکہ یہ دیندار لوگ ہیں, راوی حدیث ہے لیکن جھوٹا ہے, کتنا بڑا خطرہ ہے. جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسے کہتے ہیں کہ بڑا دیندار ہے, زہد کا راستہ اختیار کرنے والا ہے, یعنی دنیا سے بیزار ہے, عبادت گزار ہے, بزرگ ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, خشوع اور خضوع سے کام لینے والا ہے, لیکن جھوٹا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, تو اس سے زیادہ خطرہ نہیں ہے کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے کلین شیو ہے, اور دوسرا بڑی داڑھی والا آتا ہے, پگڑی بھی ہوتی ہے, دو آپ کو نصیحت کرتے ہیں, کس کا زیادہ خطرہ ہے اگر اس کی بات غلط ہے تو؟ کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ ظاہراً ایسے شخص دیکھتے ہیں جو دیندار ہے, اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اس کی بات بھی سنتے ہیں, اور اس کے مشورے پر عمل بھی کرتے ہیں نصیحت پہ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے, یہ دیندار انسان ہے, یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, یہ میری رہنمائی کرے گا, صحیح کرے گا. اور دوسرے شخص کی جس پہ ظاہر علامت جو ہے نافرمانی کی علامت ہے, تو اس کی بات کا اثر کم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں خود تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو نا پہلے, پھر آ کے مجھے نصیحت کرنا. ایک جب کہ نصیحت ہو بھی اس کا بھی حق نصیحت کرنا, انسان کا اپنا گناہ اپنی طرف ہے, لیکن نصیحت کا دروازہ سب کے لیے ہوتا ہے الغرض. تو انسان ایسے لوگوں کی دھوکے میں آ جاتا ہے. پھر امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر زیادہ خطرہ اور زیادہ نقصان دہ ہیں زرادقہ سے بھی جو زندیق ہوتے ہیں, اور علت یہی ہے, جیسا فرماتے ہیں وجہ یہی ہے کہ لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں. اس لیے جو تصوف ہے, صوفیزم جو ہے, وہ اکثر اسلامی ممالک میں پھیلا ہے. کیا سبب تھا؟ یہی وجہ تھی, یہی سبب تھا کہ عبادت گزار ہے, بزرگ ہے, زہد دنیا سے زاہد دنیا سے بیزار ہونے والا شخص ہے, اور خشوع اور خضوع سے کام لینے والا ہے, جبکہ وہ اپنی بدعات اور خرافات کی نشر اشاعت کرنے والا ہے. حقیقت میں تو یہی بات ہے, اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. دنیا میں وزارات کی جو اسلامی دنیا ہے, اسلامک ورلڈ جو ہے, اس میں دیکھیں مزارات کی تعمیر ہوئی ہے, قبر پرست عروج پر ہے. تقریباً کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں مزارات قائم نہ ہو, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ کہاں سے پھیلے ہیں؟ دیکھیں بہترین تین زمانوں میں، تین صدیوں میں نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا ہے کہ جا کے جو بھی قبر اونچی اس کو برابر کر دے زمین کے، اسے مسلم کی معروف حدیث ہے، اور ہر بت کو تمس کر دے، ختم کر دے. اس حدیث میں دیکھیں بت کا ذکر ہے تمس کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور قبر کے اونچا کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے. آپس میں کوئی ہے ان کا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سیدنا علی کو، وجہ کوئی جانتے ہیں آپس میں کوئی ان کا تعلق ہے؟ قبر کو اونچا کرنے کا زمین سے یا پکا کرنے کا اور بت جو ہے، ایک ہی وقت ایک ہی حدیث میں ایک ہی حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے. پتہ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ شرک کی ابتدا کب ہوئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ نام ہیں قرآن میں، جو سورت نوح میں. یہ پانچ نام کس کے ہیں؟ یہ بتوں کو نہیں ہیں، یہ پانچ بزرگوں کے نام ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے نام ہیں، متقی پرہیزگار تھے اپنے زمانے کے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے اپنے زمانے کے، سب سے بہترین لوگ تھے اپنے زمانے کے. مر گئے جیسے کہ انسان مر جاتا ہے. ان کی قبروں پہ لوگ گئے، شیطان نے ان کو بہکایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں، یہ مر گئے ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرو، رب کو پکارو، لیکن یاد ان کو کرو، تمہارا ایمان تازہ ہوگا، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مزید قربت حاصل ہوگی. لوگ قبروں میں جاتے تھے، پھر قبر کو پکا کیا گیا، اوپر کیا گیا، پھر پتھر نصب کر دیے گئے کیونکہ قبریں مٹ جائیں گی وقت کے بعد، پتھروں کو پھر عبادت گاہوں میں لے جایا گیا، اور پھر پتھروں کو تراشا گیا، پھر بت پرستی ہوئی. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بدعت القبور، قبروں کی بدعت سے ابتدا ہوئی. انتہا کہاں پہ ہوئی؟ شرک اکبر سے انتہا ہوئی، بت پرستی پر جا کے انتہا ہوئی. اس شرکی اسلامک ورلڈ میں کیسے نشر و شاعت ہوئی، کیسے پھیلا؟ یہی لوگ ہیں، یہ دیندار ہے، یہ بزرگ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ عبادت گزار شخص ہے، یہ دنیا سے بیزار انسان ہے، سو دنیا نہیں چاہیے، یہ دیندار انسان ہے، تو یہ بات کرتے ٹھیک کرتا ہے. اور آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شر پھیلتا گیا، بدعت القبور سے بات کی ابتدا ہوئی، اور پھر وہاں پہ جا کے دیکھیں اس مزارات میں وہ کون سی عبادت ہے جو وہاں پہ صرف نہیں کی جاتی ان بزرگوں کے لیے. نماز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، قبر کی طرف رخ کر کے سجدے کرنا، نماز پڑھنا، نظر و نیازیں وہاں پہ چلتی ہیں، اعتکاف ہوتا ہے، بکرے ذبح ہوتے ہیں، لنگر چلتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، یہ سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادات کا. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے؟ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کا وعدہ کرتے اپنے رب سے ہم، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے. لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے. کوئی بھی عبادت کرنی صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے، اور اس کے ضد میں شرک ہے. کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرنا، چاہے وہ بزرگ ہو، فرشتہ ہو، اللہ کا ولی ہو، یا درند ہو، یا پرند ہو، یا پتھر ہو، یا بت ہو، کچھ بھی ہو. لوگ دھوکے میں آئے ان بزرگوں کی باتوں کو سنا، اور آہستہ آہستہ یہ شرک پھیل گیا. دیکھ جیسے نعوذ باللہ کینسر پھیلتا ہے، ایسے پھیل گیا امت میں نعوذ باللہ. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، امام شوکانی فتح القدیر جلد نمبر صفر 195 میں، فتح القدیر امام شوکانی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 میں فرماتے ہیں، معنی یہ ہے، اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم. وہی آیت جس کا ذکر کیا ہے پچھلے درس میں، اسی کے تعلق سے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں خوض سے کام لیتے ہیں، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس میں تحریف سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلتے ہیں، جو تکذیب اور رد سے جھٹلاتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، فدعہم، تو ان کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے، ان کی باتوں کو بھی چھوڑنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بری بات چھوڑ دیں، باقی ہے تو اچھا، ہے تو مسلمان، ہے تو بزرگ. آپ بات غلط بات چھوڑیں لیکن ان سے انسان سے تعلق رکھیں، وہ تو مسلمان ہے نا. اگر اس کی بدعت جو ہے وہ بدعت مکفرہ نہیں ہے لیکن عام سی بدعت ہے، آپ تعلق قائم رکھیں انسان کے ساتھ، اس کی غلط بات کو چھوڑیں، غلط ہے. فدعہم کو چھوڑنا ہے. جو متشابہ آیات کو لیتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور شر اور فساد پھیلاتے ہیں، راہ راست کو چھوڑ دیتے، دوری اختیار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، فاحذروہم، خبردار ہونا ہے. خبردار کا کیا مطلب ہے؟ صرف بات سے خبردار ہونا ہے چھوڑ دینا، اس شخص کی کو بھی چھوڑ دینا ہے جو آپ کو غلط راستے پہ لے کے آتا ہے. یہ ہوتے تعلق اہل بدعت کے ساتھ. راستے جدا ہیں، الگ الگ راستے ہیں، الگ منہج ہے، الگ سوچ ہے، الگ عقیدہ ہے، تو دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک راستے پر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کی حفاظت ہم کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، تو دین ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ قیمتی اور عزیز ہے، اس کی حفاظت ضرور کرنی ہے. آپ کبھی چور سے دوستی رکھیں گے؟ جو چوری کرتا ہے وہ گھر میں آنے دیں گے؟ جب گھر میں آتا ہے تب دس تالے لگاتے ہوں گے اپنی قیمتی چیزوں کو، پتہ کوئی چیز چورا نہ لے، پھر دوستی لگاتے نہیں ہیں. کہیں سے اگر کوئی آ بھی جائے، پتہ بھی چل جائے چور ہے، تو بڑا خیال رکھتے ہیں، جبکہ آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ اس کے پاس کون سے حربے ہیں، کون سے ہیلے چوری کے. تو ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی حفاظت سب سے بڑا بڑے فرائض میں سے ہے. جیسا فرماتے ہیں جو روافض ہیں، اور خصوص طور پر جو ظلال الروافض ہیں، روافض خود گمراہ ہیں، ان کے جو سب سے بڑے گمراہ ہیں، ان کی بات یہ سب کر رہے ہیں، جو قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو غالی صوفی ہیں، جو جھوٹ کو اپنے اندر چھپاتے ہیں، اور جو زندیق ہیں، وہ ان دونوں میں جا کے گھل جا کے چھپ جاتے ہیں. کیونکہ جو زندگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ روافض اور یہ جو صوفی غالی صوفی جو ہیں، یہ ان کے لیے بہترین جگہ ہے، زرخیز جگہ ہے اپنے شر کو پھیلانے کے لیے. زندگی جو دین کے دشمن ہے، جو مسلمانوں کو دشمن ہے، وہ اہل بدعت کو دیکھتے ہیں، جو غالی قسم کے بدعتی ہیں، ان کے صفوں میں جا کے مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ زرخیز رکھتی ہے اپنے شر و باطل کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ وہ خود شر پھیلا رہے ہوتے ہیں. چور کا دوست چوری ہوتا ہے نا. تو دین کے دشمن، اہل سنت کے دشمن، اہل حق کے دشمن سب مل جاتے ہیں، چاہے جانتے ہوئے انجانے میں، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ مقصد ایک ہوتا ہے کہ حق کے خلاف کیسے بات کرنا ہے، اور جو حق ہے اس کے خلاف کیسے کاروائیاں کرنی ہیں، کون سے ہیلے اختیار کرنے. پھر امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو جو ایسے عظیم منکر ہیں، ان کو سننے کے لیے، جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کریں جو اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو. اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی اہانت کی جائے، مذاق اڑایا جائے، جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں. اور اس آیت میں بڑے عظیم موعظہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جو اپنے باطل اور گمراہ خواہشات اور فاسد بدعتوں کی بنیاد پر یہ سارا کام کرتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسے مجلس میں جہاں پر کوئی صوفی یا رافضی ہو، اور اس کے پاس علم اور منطق ہو اور حجت اور حکمت ہو، تو اس کو چاہیے، یعنی یہ شخص جو ہے جب کسی رافضی یا صوفی کے پاس جاتا ہے بیٹھنے کے لیے اہل سنت میں سے, اور اس کے پاس علم ہے, منطق بھی, حجت اور حکمت بھی ہے, یہ چار چیز اس کے پاس ہے, تو اس کو چاہیے کہ ان کو دعوت دے اللہ تعالیٰ کی طرف. اگر بیٹھنا ہے تو ہتھیار تو آپ پاس ہونا چاہیے نا. ہتھیار کیا ہے؟ پاس علم ہے, اور یہ اساس بنیادی چیز ہے. اس کے ساتھ آپ کے پاس کیونکہ پاس شبہات ہے, علم ہے, پھر منطق, کیونکہ عقل منطق کی بات کریں گے, اور پھر حجت میں مضبوط ہونا چاہیے آپ کو, اور حکمت بھی ہونی چاہیے کون سی بات کب کیسے کرنی ہے. یہ چار چیزیں اگر آپ کے ساتھ پاس ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں کسی رافضی یا کسی صوفی کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ, تب آپ کو دعوت دیں اللہ تعالیٰ کی طرف, حق کی دعوت دیں. لیکن اگر ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں, تحریف سے کام لیتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں جبکہ تمہارا عقیدہ یہ نہیں, اس کے خلاف عقیدہ ہے, تو یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ ان کا شریک ہوئے ہیں اس جرم میں. کتنی خطرناک بات ہے. پہلے تو بیٹھنا نہیں ہے, اگر بیٹھنا ہے تو ان شرطوں کے ساتھ, آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, آپ کے پاس منطق اور عقل کی باتیں اور حکمت ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ حجت بھی آپ کی قوی ہونی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دعوت بھی دینی ہے حکمت کی بنیاد پر. بے ادبی نہیں کرنی, بد کلامی, بد زبانی, گالی گلوچ, یہ طریقہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. علم کی بات کریں, دلیل کی روشنی میں کریں, ادب کے دائرے میں کریں, اور کام کی بات کریں. الاہم فالمہم, اگر یہ بات نہیں کر سکتے, حکمت کا تقاضا نہیں ہے, اٹھ کے چلے جائیں, مت بیٹھیں. اگر آپ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلایا جاتا ہے, اسے کھلوار کیا جاتا ہے, احادیث کو جھٹلایا جاتا ہے, یا ان کی تحریف کی جاتی ہے تاویل کے نام پہ, تو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. اگر بیٹھنا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ ان کے گناہ میں شریک ہیں. واضح بات ہے. پھر فرماتے ہیں اگر وہ ان کو منع نہیں کرتے اس مجلس میں, اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تو کم سے کم یہ کام کرنا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں کو چھوڑ دے. وہ سب سے زیادہ کام ہے اس کے لیے, سب سے زیادہ آسان کام ہے اس کے لیے, مشکل کام نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کوئی بات شروع کی ہے, اللہ کے نافرمانی کی بات ہے, قرآن مجید کی تحریف کی بات ہو رہی ہے, غلط بیانی ہو رہی ہے, کیونکہ بدعت کیا ہوتی ہے کہ دین میں بغیر دلیل کے کوئی عمل کرنا, قول عمل بغیر دلیل کے, اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنے کسی ایسے قول العمل سے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن اور سنت میں. اب وہ باتیں کر رہے ہیں دین کی اور بغیر دلیل کے کر رہے ہیں, تو بدعت یہی بات کرے گا نا, اور پھر اس کو ثابت کریں گے جد آیات اور حدیث کا ذکر کریں گے, وہ حقیقت میں کیا ہے, دلیل تو نہیں ہے نا, وہ تو تحریف ہوگی, اپنا مطلب نکالنے کے لیے تاویل کے نام پہ تحریف ہوگی, اور تحریف خوض اللہ تعالیٰ کی آیات میں, اور اللہ نے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. جو کم سے کم کام آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ نکیر نہیں کر سکتے, منع نہیں کر سکتے, آپ اٹھ کے چلے جائیے, سب سے آسان کام ہے آپ کے لیے, مشکل نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی الحمدللہ. پھر فرماتے ہیں یہ بات اس لیے امام شوکانی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی, جو زیدی شیعہ تھے, روافض جو ہیں, غالی قسم کے جو زیدی شیعہ تھے یمن میں, ان کے خلاف بڑی کارروائیاں کی, امام شوکانی پر بڑے ظلم و ستم کیا گیا, ان کے خلاف جنگیں کی ہیں شیخ امام شوکانی رحمہ اللہ نے, ان کو روکا ہے, وہ کتاب ہے منتہی العرب میں, یہ ساری باتیں لکھی ہیں جس میں کہ اہل سنت کے ساتھ کس طریقے سے وہ جنگیں کرتے تھے, باقی جنگیں ہوتی تھی, روافض جو زیدی تھے ان کی پاور تھی وہاں پہ, اہل سنت پر حملے کرتے تھے, جنگیں ہوا کرتی تھی آپس میں, صرف بحث مباحثے نہیں ہوتے تھے, ہتھیار سے بھی لڑے اور کافی نقصان پہنچا. امام شوکانی خود ان جنگوں میں شریک تھے رحمہ اللہ, اور یہ جو روافض تھے وہاں پر ڈیمونسٹریشنز کرتے تھے، مظاہرات سے کام کرتے تھے، جماعتیں بناتے تھے، اہل سنت پر حملہ آور ہوتے تھے، مساجد میں جا کے حملہ بھی کرتے تھے، مساجد میں جا کے، اللہ کے گھروں میں جا کے، اور بہت کچھ کرتے تھے. اور کیف قصے امام شوکانی رحمہ اللہ نے بیان کی اس کتاب میں، منتہی العرب میں جو ہے. اور صرف انہیں روافض کہا کرتے تھے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی اور زیادہ خطرناک بات سنیں، فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اہل سنت میں سے ہے، ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے کو، جبکہ یہ شخص اہل سنت میں سے ان کی باتوں کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے، لیکن بیٹھا ان کے ساتھ ہے، وہ اس کو حجت بناتے عوام الناس میں کہ دیکھیں یہ بھی تمہارے ساتھ تھا. کتنی خطرناک بات ہے. یعنی بعض اوقات مجلس اہل، یعنی بات کیا ہو رہی ہے، اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. بیٹھا تو کب بیٹھا، کیسے بیٹھا، کیا شرطیں بتا دی ہیں. اہل بدعت کو کیا فائدہ ہوتا ہے جب اہل سنت کے علماء کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں؟ یہ بات ذرا غور سے سنیں، کیونکہ یہ بعض اوقات ہوا ہے، وہ ہو بھی رہا ہے، وہ لوگوں اس کو بڑی عام معمولی سی بات سمجھتے ہیں. یا کہتے ہیں حکمت کا تقاضا ہے کوئی، حکمت تقاضا اگر 10% ہے تو 90% اس میں خرابی بھی بہت ہے عوام الناس کے لیے. اور جو فائدہ وہ ڈھونڈتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ کبھی حاصل ہوتا، کبھی حاصل ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن جو نقصان میں ہو کے رہتا ہے، وہ 100% ہے. اہل بدعت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کسی مجلس میں، اور آپ اہل سنت میں سے، علماء میں سے ہیں، آپ ان کو برا کہتے بھی ہیں، برا جانتے بھی ہیں، اپنے دروس میں بھی بتاتے اہل بدعت ہے، فلان روافض، فلان شیعہ ہے، وہ فلان جو ہے یہ صوفی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کا منہج غلط ہے، ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ کسی پروگرام میں جا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے بدعت کی بات کرتے ہیں، اپنے کوز جو بھی اس کو بات کرتے ہیں، آپ خاموشی سے وہاں پہ بیٹھے ان کے ساتھ، دل میں آپ ان کو برا سمجھ رہے ہیں، ظاہر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی وجہ سے. جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ عوام میں کیا کہتے ہیں، دیکھیں وہ بھی تو ہمارے ساتھ تھا نا، اس سے منع تو نہیں کیا نا. وہ کہتے ہیں پہلے تو منع کرتا تھا، جو پہلے پر اسے منع کرتا وہ الگ ہے. کتنی لوگوں نے سنا، کتنے نہیں سنا پتہ نہیں ہے، لیکن اس گیدرنگ میں جو آپ کو نہیں بھی جانتا یا جانتا بھی ہے، آپ کا بیٹھنا ان اہل بدعت کے لیے اب حجت بن گیا ہے، اور وہ یہی باتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، اگر ہم غلط ہوتے تو پھر یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھتا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اور بہت کم لوگوں کو اس کی سمجھ آتی ہے. واللہ منہج کی باتیں جو میں نے سیکھی اپنے علماء سے، بہت کم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ خطرہ شاید سمجھتے نہیں ہیں، اور بہت کم لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے، اور اس کو بڑا خطرہ بھی سمجھتے ہیں، اس لیے خبردار بھی کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ خبردار کرتے ہیں اس کے بارے میں. سنیں ذرا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اہل سنت والے جو ہیں، تو یہ نہیں سمجھتے جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کا بیٹھنا کتنی بڑا مفسدہ ہے لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے. کیونکہ عوام یہی کہیں گے، اگر اہل بدعت نہ بھی کہیں تو عوام یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ وہ حق پر ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اہل بدعت کے ساتھ، فلان شخص جو بیٹھا ہے اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ وہ یہ لوگ حق پہ ہیں. اور اب اگر علماء خاموشی اختیار کرے باطل سے، تو لوگ کہیں گے کہ کیسے فلان جو ہے وہ کیسے خاموش رہا، اس سے بات کیوں نہیں کیے. تو خاموشی کو یہ لوگ شبہ بنا دیتے ہیں. اگر غلط بات ہوتی، یہ گیدرنگ غلط ہوتی، تو تمہارا عالم ہی تو موجود تھا نا، اسے منع تو نہیں کیا نا، کیونکہ جگہ منع کیا ہے نہیں. حکمت کا تقاضا ہے خاموش بیٹھنا ہے، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اگر خاموشی کی بات کرتے بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں حکمت کا تقاضا ہے یہاں پر خاموش رہنا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے، شر یہ ہے، اگر آپ خاموش بیٹھتے تو اپنی باطل جو ہے وہ ان کو پھیلانے میں آپ کی خاموشی مددگار ہوتی ہے، اور شر آج سے زیادہ ہو جاتا ہے. آپ بعد میں جا کے منع کرتے ہیں، وہ بہت کمزور ہوتا ہے، پھر یہ رد بہت کمزور ہوتا ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ، اور ان سے پہلے ابن قتیبہ الذہبی، اور امام ذہبی ابن قیم کے ہم عصر ہیں، جیسا فرماتے ہیں، لابد من رد على اهل الباطل ولا يجوز السكوت. اسلیه اور بات ہے اہل باطل کا رد لازمی ہے اور سکوت جائز نہیں ہے. بیٹھ گئے ہیں چلیں, پہلے بیٹھا تو نہیں تھا, اب پھنسا دیا اپنے آپ کو, بیٹھ تو گئے ہیں, اب حق بات کریں. یہاں پہ سکوت جائز نہیں ہے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آئے. نعم رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم انه اذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق واضلال الحق واضلال الخلق. بڑی خطرناک بات ہے. سواق المرسلہ میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں, باطل کی بات کرنا اور حق کی بات کو بیان کرنے سے سکوت اختیار کرنا, تو ان سے جہل حق کی جہالت اور لوگوں کی گمراہی لازم آ جاتی ہے. باطل کی بات ہو رہی ہے اور اہل حق بھی ساتھ بیٹھے ہیں, باطل والے باطل کی بیان کر رہے ہیں اور حق خاموش اختیار کر رہے ہیں, ان کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور حق سے لوگ دور ہو جائیں گے, کیونکہ لوگ حق یہی سمجھیں گے یہی حق ہے. جو باطل بیان ہو رہا ہے اور اہل حق بھی ساتھ بیٹھے ہیں, اہل خیر بھی ساتھ, اہل سنت بھی ساتھ بیٹھے خاموش ہیں, ان کی خاموشی یہ دلیل ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں حق ہے, باطل نہیں ہیں. جبکہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ باطل کی باتیں ہو رہی ہیں. تو باطل اس طریقے سے عوام الناس میں پھیل جائے گا اور حق جو ہے وہ دب جائے گا, نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے امر معروف کا نہیں عن منکر کا, اور لعنت بھیجیے ایسے لوگوں کر جو منکر سے روکتے نہیں, برائی سے روکتے نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لعن الذین کفروا, لعنت بھیجی گئی کافروں پر, لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے. علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن علیہ السلام کی زبان پر لعنت بھیجی اللہ تعالیٰ نے, یعنی دونوں انبیاء نے, عظیم انبیاء نے اپنے قوم پر لعنت بھیجی ہے. دیکھیں نبی رحمت ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رب کا پیغام لے کے آتا ہے, لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے, رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں جہاں پر انبیاء ہوتے ہیں. یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نہیں بلکہ لعنت کے مستحق ہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے ان عظیم انبیاء نے لعنت بھیجی ہے. وجہ کیا تھی لعنت کی؟ لعنت مستحق کیوں ہوئے؟ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد تجاوز کر دیتے تھے, زیادتی کرتے تھے. کیا زیادتی کرتے تھے؟ کون سا حد کے تجاوز کی, کون سے نافرمانی کی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, لبئس ما کانوا یفعلون. وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے اور بہت برا کام کرتے تھے. برائی سے روکنا بہت بڑی بات ہے, برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, برائی سے روکنا میں حق واضح ہو جاتا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, بالکل نمایاں ہو جاتا ہے. لوگ دھوکے بھی نہیں آتے, لوگ گمراہ نہیں ہوتے, حق مضبوط ہوتا ہے, اہل حق مضبوط ہوتے ہیں, اہل باطل کمزور ہوتے ہیں, باطل کمزور ہوتے ہیں, بدعت کمزور ہوتی ہے. وہ شخص جو باطل کے, اہل باطل کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. وہ معاشرہ باطل کو دیکھ کر خاموش ہونے والا معاشرہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. آج امت میں انتشار کیوں ہے اور الٹا کہتے ہیں اہل سنت کو, اہل حق کو, جو ان کو خبردار کرتے ہیں بدعت سے, شرک سے, خرافات سے منع کرتے ہیں, دلائل کی روشنی میں اپنا مدعا پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں فتنے باز ہیں, شر پسند ہیں, امت میں فتنہ چاہتے ہیں. عجب ہے واللہ. جب آپ دلائل کی روشنی میں کوئی بات کرتے ہیں نا, آپ اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں, خیر کیا ہے بتا دیتے ہیں, شر کیا ہے خبردار کر دیتے ہیں, نہیں عن منکر راستے کو اختیار کرتے ہوئے. کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک صرف امر بالمعروف نہیں عن منکر کا بالکل ختم ہے, کہتے ہیں امت میں انتشار پیدا کرتا ہے, آپ لوگوں کو منع کریں گے، لوگ متنفر ہوں گے، لوگ آپ کی بات نہیں پسند کریں گے. اب اپنے بیٹے کو منع کر کے دیکھیں، وہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا. تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ صرف خیر کی باتیں کریں، امر معروف کریں، نہی منکر نہ کریں. لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کو رب کو خوش کرنا ہے. یہ دعوت منہج الانبیاء ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان کا راستہ ہے. اس پہ چلنا ہے تو وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہی منہج اختیار کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. جو نہی عن منکر نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. اور حکمت کو اوڑ بنا کر جو یہ کام کرتے، کہتے حکمت ہے، تو حکمت اس کو نہیں کہتے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی ہو، وہ حکمت نہیں ہے. وقتی طور پر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، وقتی طور پر حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ اب دونوں چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں فائدہ بھی دیکھتے ہیں، نقصان بھی دیکھتے ہیں. اگر فساد اس میں زیادہ، فساد کا زیادہ اندیشہ ہے، نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے، تو آپ وقتی طور پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں ایسی گیدرنگ میں جاتے نہیں ہیں. لیکن اگر فائدہ ہے اور نقصان کم ہے اور آپ ہمیشہ نہیں جاتے، غلطی سے پہنچ گئے ہیں اور بات حق کی بات کر بھی سکتے ہیں، امن و امان ہے، کوئی آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے، حق بات آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس وقت حق کی بات کریں. لیکن وہی بات ہے، دلیل کی روشنی میں، ادب کے دائرے میں، گالی گلوچ نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اونچی آواز کرنا، جھگڑا کرنا، لڑنا، اہل باطل بدعت کا کام ہے. ان کے پاس علم نہیں ہے نا، حجت کا ہے ان کے پاس، ان کو پتہ ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. متشابہات کی بات کرتے ہیں، شبہ پھیلاتے ہیں، وہ شبہ لے کے آتے ہیں، آپ دلیل کی روشنی میں اس کا رد کر دیتے ہیں. یہی آپ سے مطالبہ ہے، منکر ہو رہے، غلط ہو رہے، شرک کے بدعات خرافات ہیں، واضح کر دیں. یہ منہج جو سلف نہیں ہے، یہ اس کا ثبوت ہے قرآن سنت کی روشنی اور سلف کے اقوال میں سے، سلف کے افعال میں سے. آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، امت پر واجب یہ ہے اور علماء پر، اور امت کے علماء پر، کہ منکر کی نکیر کریں، کسی بدعت کو حقیر نہ سمجھیں کسی صورت میں، کسی بدعت کے لیے تعاون سے کام نہیں لینا، کہ کسی بدعت کو ہلکا نہیں لینا، ہر بدعت کا انکار کرنا لازمی ہے. بلکہ اگر کچھ لوگ سنت پر عمل کرنے سے بھی رک جائے، وہ تفرید سے کام لے، تو نصیحت کرنی چاہیے اور اس سنت کی جو فضیلت وہ بیان کرنی چاہیے، اور اس سنت کو چھوڑنا جو ہے وہ فرائض کے چھوڑنے کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. جو فرائض اور واجبات ہیں، اگر انسان سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دے، تو بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے انسان واجب بھی، اسے واجب ہی چھوٹ جاتے ہیں. لیکن جب آپ سنتوں کو نہیں چھوڑتے، تو یقین واجب مزید مضبوط ہوتے ہیں، فرائض کی ادائیگی اور آسان ہو جاتی ہے. پھر جیسا فرماتی بات اس لیے کہ جو علماء ہیں وہ دین کے محافظ ہیں. غور سے سنے ذرا، کیوں علماء کو ایسا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ علماء دین کے محافظ ہیں، جو دین کے اصول اور فروع کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو فرض فرائض ہیں، مستحبات ہیں، جو عقائد، جو مناہج ہیں دین کے، ان سب کے ذمہ دار ہیں، ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے کیا چھوڑا ہے پیچھے؟ کوئی مال متاع، کوئی وراثت کا مال چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے. تو کیا چھوڑا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ علم چھوڑا ہے، اور علماء نے اس علم سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور امت میں یہ خیر اور دنیا میں یہ خیر پھیلا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، پر واجب ہے، یعنی علماء پر، کہ وہ دین کی محافظ بنے، اور دین اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کریں. جو علمانی ہیں، جو سیکولر ہیں، سوشلسٹ ہیں، روافض ہیں، جو باطنی ہیں، جو صوفی ہیں، اہل بدعت، تمام اہل بدعت اور جو اہل ضلال ہیں، ان سب سے دین کی حفاظت کریں. یہ ان کا کام، یہ ان کی ذمہ داری ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایسے شخص کے موجودگی میں زیادہ مفسدہ ہوتا ہے کہ صرف منکر کو سنے اور یعنی خاموشی سے کام لے، اس کو منع نہ کرے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو مجالس ہیں، یہ لعنتی مجالس ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کے مستحق ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اور حق کی نصرت اور باطل کو کے خلاف جدوجہد کرنے میں جتنا ہم کر سکتے ہم نے کیا ہے. اور جو اس شریعت، جو اس پاک شریعت کو جانتا ہے، حق المعرفہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا، جو گمراہ ہیں، اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، بلکہ کئی گنا مفاسد، اضعاف اضعاف. ان جو لوگ مجالس میں بیٹھے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کسی محرمات کے ارتکاب کرتے ہوئے، یعنی اگر دو مجلس ہیں، ایک میرے بدعت ہیں اور ایک میرے اللہ کی جو نافرمان ہے جو محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زناکار ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی ظالم ہے، یہ محرمات، یہ اہل بدعت ہیں، ان دونوں میں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. لیکن اہل بدعت کے ساتھ جو بیٹھنا ہے وہ ان مجالس جو محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں کئی گنا زیادہ مفسدہ کا باعث ہے، اس میں زیادہ نقصان ہے، کئی گنا زیادہ نقصان ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کو دیکھتا ہے نا ان محرمات کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، دور سے بھی دیکھ تو پتہ ہوتا ہے یہ گنہگار لوگ ہیں، کوئی شراب پی رہے، کوئی کیا، تو ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے آپ ان کو نصیحت کرنے کے لیے گئے ہوں یا کچھ بات کرنے کے لیے گئے ہوں، تو ان کا نقصان کم ہوتا ہے. اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے والے کا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب دیندار ہیں، آپ بھی دیندار، یہ بھی دیندار، سب ایک جیسے ہیں، سبحان اللہ. تو اس لیے زیادہ نقصان، زیادہ شر اور فساد وہ ان کے ساتھ، اہل بدعت ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہوتا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں خصوص تو ان کے لیے جن لوگوں کے لیے کتاب اور سنت کے علم میں رسوخ نہیں ہے، راس القدم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے بعض جھوٹوں میں وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے، یا ان کے بعض غلط بات، غلط بیانوں میں وہ بھی پھنس جائے، اور یہ بہت ہی واضح باطل ہے. تو اس کے دل میں کوئی ایسی بات چلی جاتی ہے ان لوگوں کے شبہات میں سے جس کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ایسے شخص کے لیے، اور اس کو رفد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو کبھی وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات یعنی موت اس کو آ جاتی ہے، جبکہ وہ حق پر تھا، اب وہ ابطل الباطل بہن نعوذ باللہ، اس کو حق سمجھ لیا، جبکہ جو شبہ دل میں بیٹھ گیا تھا وہ بہت بڑا باطل تھا، وہ انکر منکر تھا نعوذ باللہ، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے نعوذ باللہ. یہاں پر امام شوکانے کی بات ختم ہوئی. ایک شخص اہل بدعت ساتھ بیٹھتا ہے، کم علم ہے، راسخ القدم نہیں ہے، اس کے پاس نہ علم ہے، نہ منطق ہے، نہ حکمت ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا ٹول ہے جسے وہ اپنے آپ کو بجا سکے. شبہ دل میں چلا گیا، کم علمی کی وجہ سے اس کو ختم نہ کر سکا، آہستہ آہستہ وہ شبہ دین بن گیا، دین کے بعد وہ عمل میں آ گیا، دل میں اثر کر گیا نا، عمل میں آ گیا، وہ عمل کرتا رہا، اس کو حق سمجھتے جبکہ یہ جو کر رہے وہ ابطل الباطل ہے، بہت بڑا باطل ہے، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے. کتنی خطرناک معاملہ ہے. ٹھیک ٹھاک تھا، سلامتی کے راستے پہ تھا، ضرورت کیا پڑی، غلطی کہاں پہ ہوئی، اہل بدعت کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. دیکھیں اس وقت جو شر پھیلا ہے، میں نے داعش کے قصے میں بتایا تھا کہ اخوان مسلمین کس طریقے سے حکمان کے خلاف کارروائی کرنا کرنے کے نام پر، جہاد کے نام پر یہ سب شر پھیلایا ہے، تکفیر کی حکمرانوں کی، اور پھر کس طریقے سے اس تکفیر عثمان تک عام ہوئی، کس طریقے سے یہ گروہ بنے مختلف، ان کے کون رہنما تھے، کون سی کتابوں سے متاثر ہوئے، کس طریقے سے، بات کہاں سے شروع ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، اٹھنے سے، ان کی بات سننے سے، جبکہ دور بھی ہوں، بات یہ نہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھنا، بات ہے کہ بات سننا. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک میسج آتا ہے آپ کے دل پہ اثر کر دیتا ہے. لازمی نہیں کبھی وہ مجلس کی بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے ایک مجلس میں جا کے فزیکلی آپ نے بیٹھنا ہے، یہ بھی خطرہ ہے، اس سے بڑھ کے خطرہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، میسیجز آپ کو آتے ہیں، آپ نے کچھ سبسکرائب کیے ہوئے کچھ چینلز، وہاں پہ آپ کو کچھ میسیج آ جاتے ہیں، ایک میسیج کافی آپ کو دل پہ اثر کرنے کے لیے، ایک شبہ کافی ہے بس. اس اہل بدعت سے اور ان کے شر سے اگر بچنا ہے تمام راستے بند کر دیں، اور کوئی راستہ نہیں بچنے کا. یہ نہ سے میں طالب علم ہوں، میرے پاس بڑی پاور، بڑی طاقت، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. انسان کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے اور اپنے آپ خطروں سے بچانا چاہیے. ہمیشہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، الحمدللہ اپنے آپ کو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوں، میں اپنے کان نہیں دھرتا ایسے لوگوں کے لیے، میرے پاس اپنا راستہ ہے، اپنے علماء، الحمدللہ میں اپنے علماء کی باتیں سنتا ہوں، اور وہی میرے لیے کافی ہے، یہ سلامتی کا راستہ ہے. لیکن ہر کسی کی بات کو سننا، ہر کسی کی بات کو، ہر کسی کے لیے اپنے کانوں کو دھرنا اور باتوں کو سننا، یہ بڑا خطرہ ہے. اور آخری بات بڑی خطرناک بات ہے، کہ اس کا خاتمہ اس عمل پہ ہوتا ہے جس کو وہ حق سمجھتا تھا جبکہ ابطل الباطل تھا. اس کو کبھی وہم گمان بھی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اس کا خاتمہ باطل پہ ہوگا، بدعت پہ ہوگا، نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جی ہاں، منکر کو سنتا ہے اور اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے، ایسا ایسا گنہگار ہے، کیسے تم نے خاموشی اختیار کی ہے؟ یا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھوں کو نصیحت کرنے کے لیے اور حق بیان کرنے کے لیے، اگر وہ سن لیتے مان لیتے تو الحمدللہ، اگر وہ نہیں سنتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ انہوں نے ہر درمی سے کام کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ان کی طرف آتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور باطل کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہ خوض کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، باطل تحریفات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یعنی، پھر اور آپ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں تو ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ان کی کتابیں ایک رہ گئی تھی آخر میں، کتابوں کے بارے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ کتابیں بھی اربدت کی کتابوں کا خطرہ اس سے زیادہ ہے. وہ کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ کتابوں سے بھی خبردار رہنا ہے. اربدت کی جو کتابیں سلف نے ان سے خبردار کیا ہے، بلکہ کتاب زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کسی شخص کے سننے سے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں ان بدعات کو بڑی ترتیب کے ساتھ اور تأسیس کے ساتھ وہ اس کو لکھتے ہیں اور بہت ساری دلائل کی روشنی میں جو حقیقت میں شبہات ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، دلائل نہیں ہوتی، ان کو مزین کر دیتے، لکھ دیتے ہیں، جو جبکہ وہ اس بدعت کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا بعض وقت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. کتاب جب لکھتے اس میں تو وہ وقت بھی ہوتا ہے اور وہ بہت ساری چیز اس میں بآسانی لکھ سکتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا ہے. تو جو کتابیں ہیں ان کی بہت زیادہ خطرناک ہیں، ان کی جو کیسٹیں ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہیں، کیونکہ جب انسان کسی کتاب کو لکھتا ہے، کوئی کیسٹ کے لیے کوئی درس دیتا ہے کیسٹ میں یا اس کو ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور باطل کو مزین کرنے، خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنے شبہات اور شر کو عوام الناس میں پھیلانے کے لیے. الاخرہ یہ چند باتیں تھیں آج کے درس میں البدعات کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بات میں نے کوشش کی آسان کرنے کی تاکہ جو اصل پیغام ہے وہ پہنچے سب کو. اور بڑی خطرناک بات ہے، ہم سب کو، ہم طلاب علم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے مجالس کی حفاظت کریں، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، کون سی بات سننی ہے، کس کی سننی ہے، کس کی نہیں سننی ہے، یہ بہت اہم بات ہے. چھوٹی سی غلطی آپ کو کہاں تک لے جا سکتی ہے آج پتہ چلا ہے. بعض لوگ اس کو بہت بہت ہلکا لیتے ہیں، یار کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے کیا ہے، جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے کیا ہے، یہ تو مصیبت ہے. جو وہ کہتے ہیں ایک شبہ کافی ہے آپ کی زندگی بدلنے کا شر کی طرف. جو حق پہ الحمدللہ، جو حق راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مزید ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، پڑھ تو نماز رہے، پھر بار بار یہی دعا کیوں کریں؟ اور بھی دعائیں تو ایک ہی دعا کیوں بار بار کرنی؟ سورہ فاتحہ رکن ہے نماز کے لیے، نماز کے لیے، اور اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں راہ راست پر چلے، اللہ ہمیں راہ راست پر، صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ہدایت دے، رہنمائی کر ہماری صراط مستقیم کی طرف. نماز پڑھ رہے ہیں، صراط مستقیم تو ہے نا، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، اگر کوئی غلط ہے اس کو ٹھیک کر دے، اگر صحیح تو ثابت قدمی عطا فرما. جس راستے پہ چل رہے ہیں مزید اس میں ترقی کے لیے ہماری مدد فرما، برکت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما. کمال ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اور بھی دعا ہے، مال ہے، رزق ہے، اچھی بیوی ہے، اچھے دوست ہیں، اچھی دنیا ہے، اچھی زندگی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ہی دعا جو سب سے عظیم دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے صراط مستقیم کی طرف اور ثابت قدمی بھی دے دینا اور اسی پر تمہارا خاتمہ ہو جائے، واللہ فلاح حاصل ہو گئی ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ نے سمیٹ لی ہے، دنیا چھوڑ گئے، پیچھے چھوڑ گئے دنیا ساری، آپ جائیں گے خالی ہاتھ، قبر میں اکیلے جائیں گے. اگلا مرحلہ مرنے کے بعد آپ نے اکیلے طے کرنا ہے، آخری انجام تک اکیلے طے کرنا ہے. ہاں جنت میں گئے، آپ کے پیارے بھی جنت ہے تو وہاں پہ پھر ملاقات ہوگی، لیکن یہ مرحلہ یہاں سے وہاں تک آپ نے اکیلے طے کرنا ہے. سب سے جو خطرناک معاملہ ہے نا وہ قبر کا ہے، تنگ قبر ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، کچھ بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں. وہاں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی ہوگا نا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا. اگر اعمال صالحہ ہیں تو خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ آپ کے ساتھ رہے گا وہاں پہ. آپ کو وحشت کہ اس ماحول میں آپ کی قبر بھی روشن کر دی جائے گی، وسیع بھی کر دی جائے گی، اور یہ خوبصورت دوست اعمال صالحہ آپ کے دوست ہیں دنیا میں، وہاں پر بھی ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کو وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا. وہ خود کہے گا جیسے حدیث میں ہے، تمہیں دنیا میں نہیں چھوڑا تھا، آج میں تمہارا ساتھ ہے، تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں. اعمال صالحہ سنت، اعمال صالحہ ہیں جو آپ عمل کرتے ہیں نا، اخلاص اور سنت کی بنیاد پر یہ عمل صالح ہوتا ہے. اس کے ضد میں کیا ہے؟ العمل السیء، سیئات، برا عمل، بدعات، خرافات، کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ عمل ہے جس میں اخلاص نہ ہو، شرک ہو، اور یا اس میں اتباع سنت نہ ہو، بدعت ہو. یہ کالا سیاہ چہرہ ہوگا قبر میں، قبر کا اندھیرا الگ، اور یہ خوفناک کالا سیاہ چہرہ الگ ہوگا، اور کہے گا میں تمہارا وہ باطل عمل ہوں، وہ تمہارا جو سیئات جو ہیں، وہ اعمال جو تم نے کیے تھے دنیا میں، باطل اعمال، میں وہ ہوں آج تمہارا. تو نے دنیا میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، آج میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا. اس کے عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس کے ڈر میں، اس کے گھبراہٹ میں، اس کی تکلیف میں، اس کی اذیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ. میرے بھائی، آج ہم اس زمین پر چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، زمین کے اندر نہیں ہیں، ہم قریب جانے والے، ہم سب کو یقین ہم سب نے مرنا ہے. قبر کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کی توفیق سے آج آپ طے کر سکتے ہیں. قبر کے اندر طے نہیں ہوگا، مرنے جب انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے، دروازہ بند ہو گیا، توبہ کا بات ختم ہو گئی. جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سوائے سوال جواب کے اور اللہ کی رحمت کے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے، حساب شروع ہو جاتا ہے. القیامت الصغرى، موت ہے، قبر ہے. بڑے قیامت لوگ کہیں گے قیامت آئے گی دیکھیں گے. آپ کی قیامت میرے قیامت شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے موت. یہ کسی نے کہا پتہ نہیں صدیوں بعد، پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد قیامت آئے گی، پھر دیکھیں گے. نہیں دیکھیں گے، ابھی دیکھنا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں جاری ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، راہ راست پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ثابت قدم کی دعا کریں. اگر کسی غلط راستے پہ ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے توبہ کریں اور واپس پلٹے حق کی طرف اور توحید و سنت کی طرف. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مجھے گرمی لگ رہی ہے، گرمی ہو گئی ہے. یہ سردی کس کو لگ رہی ہے؟ اچھا اچھا، آپ دور بیٹھے ہیں نا. جزاک اللہ خیر.
سوال یہ ہے کہ اہل بدعت کیا ہے؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی کو مت سنو، اپنے کان محفوظ رکھو اور ان کی کتابیں نہ پڑھو. جب ایک شخص بدعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر اپنی زندگی اسی پہ گزارتا ہے، تو اس کی کیسے معاملہ حل کریں؟
بھائی کیا سوال ہے؟ کہ اہل بدعت بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے کان مت دھریں، ان کی بات مت سنیں، ان کی کتابیں مت پڑھیں، ان کے لیکچر مت سنیں، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تو بات تو پھر ایک ہی ہوئی نا، بات ایک نہیں ہے. حق پہ ہمیشہ نور ہوتا ہے، یاد رکھیں، حق پہ ہمیشہ نور ہوتا ہے، اور بدعت پہ ہمیشہ ظلمت ہوتی ہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، عذر نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مساجد اہل حدیث، مساجد اہل حق دیکھے پوری دنیا پھیلے ہوئے ہیں، انسان جانتا ہے. اور عوام اللہ، عوام الناس میں خیر ہے، عوام الناس میں خیر ہے، عوام الناس حق کے متلاشی ہیں، ان کو حق چاہیے. اب دیکھتے حرم میں ہوتے ہیں نا، داڑھی والے لوگ دیکھ کے سوال کرتے ہیں کوئی بھی، اور کچھ غلطی نہ بھی ہو تو پوچھتے ہیں بھائی ایسا چکر کیا، ایسے ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے چکر شروع کرنا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے بال کٹوانے ہیں، کیسے کٹوانے ہیں. لوگ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کو جانتے بھی نہیں. اکثر ہوتا ہے، لیکن داڑھی والے کو لوگ خیر پہ سمجھتے ہیں. لیکن اہل بدعت کے جو سربراہ ہیں ان کے پاس یہ حربہ ہے. وہ کہتے ہیں اس اپنے باطل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ تمہیں وہاں بھی بنا دیں گے، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، تم کہیں کہ نہیں رہو گے. بچپن میں بھی سنتا تھا، مجھے بھی وہ والدین منع کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ، جس میں نے کہے حق میں ہمیشہ نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے توفیق بھی دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے جیسے کہ آپ چھوٹی سی مثال ہے. آپ دنیا کو چیز خریدنا چاہتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, تو دین کے بارے میں نہیں پوچھتے آپ, پوچھیں دین کے بارے میں. یعنی انسان کیسے فطرت دیکھیں, عوام دیکھیں فطرت ہوتی ہے, یہ فطرت کو مارنا چاہتے ہیں گناہ قسم کے جو لوگ ہیں, یہ فطرت میں دیکھیں. جب انسان صرف اپنے رب کو پکارتے اس کی دل کی حالت دیکھیں, جب غیر اللہ کو پکارتے اس کی دل کی حالت دیکھیں. وہ تنگی میں انسان محسوس کرتے پھر جا کے پوچھتے ہیں کیوں ہو رہا ہے, یہ اس کی فطرت کو تمس کرنا چاہتے ہیں ایسی باتیں کر کے. تو لوگوں کو چاہیے, حق بالکل واضح ہے, جا کے پوچھے, وہ جا کے دیکھیں. اہل سنت کا راستہ بالکل جدا ہے, بالکل واضح ہے. ہم اس لیے منع کرتے ہیں, سب ہمیں پتہ ہے جو اہل سنت کے راستے ان کو بھی پتہ ہے, دلیل کی روشنی میں ہمیشہ بات کرتے سنتے ہیں, وہ اپنے امام کی بات کو جانتے ہیں بس. جب دلیل کان میں پڑتی ہے پھر پوچھتے بھی ہیں, وہ منع کرتے مت پوچھیں. اور بہت کم لوگ, اب تو بہت کم لوگ جو ان کی باتوں کو سنتے, کو پتہ ہے, دیکھے لوگ کس طریقے سے حق کی طرف آ رہے ہیں, بات اپنی جگہ پہ پھیل رہا ہے اور حق اپنی جگہ پر الحمد للہ پھیل رہا ہے. اہل حق ہمیشہ کم ہوتے ہیں. اب نمبر کو نہ دیکھیں, نہیں کوالٹی کو دیکھیں. آپ جو اس طرف آ رہے ہیں الحمد للہ خیر کی طرف, حق کی طرف آ رہے ہیں, وہ قرآن کو سمجھنا, سنت کو سمجھنا, توحید کو سمجھنا, شرک سے بیزار اور بدعت سے دوری اختیار کرنا, سب جانتے ہیں الحمد للہ. واللہ اعلم.
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, لیکن منوش صرف ہم نے پڑھا کہ ان سے دنیاوی تعلق بھی قائم نہیں کرنا.
دنیاوی تعلق سے برا دیا نہیں کہ آپ نے کوئی بزنس ہے کام نہیں کرنا. اگر کام ہے کوئی, خرید و فروخت ہے, آپ نے بکالے میں جا کر کچھ چیز خریدنی ہے, بدعت میں نہیں خریدوں گا. یہ کس نے کہا ہے؟ دنیا چلتی رہتی ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ خرید و فروخت سے کام لیں, تجارت سے کام لیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن پارٹنرشپ, دوست بنانا, ساتھ رہنا, یہ بڑا خطرہ ہے. پارٹنرشپ تو آپ کا دوست ہے نا, وہاں پہ بیٹھیں گے, بزنس ہوگی. آپ بعض بدعت جو ہے تصویر رکھتے ہیں اپنی بزرگوں کی, وہ کہتے ہیں جو تاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تصویر کہ کسی غوث پاک کی تصویر ہے, یہ کیوں ہوگی, کسی ہمیں برکت ہوگی, بنائیں کہ پارٹنر اس کو آپ, وہ بھی کیا برکت ہوگی. اس سے بھی دوری اختیار کریں, بیزاری اختیار کرنی ہے. عام معاملات تو انسان روک نہیں سکتا, عام معاملات خرید و فروخت میں یہ تو رہتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آفس کے ساتھ آپ کے کولیگ ہیں, آپ کے کام ساتھ کام کرنے والے ہیں, کام کے حد تک کام رکھیں, کوئی آپ مجبور ہیں اس وقت بیٹھنے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, کام کی بات کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. اللہ
یہ لیڈر ہے شیخ ابو خدیجہ, اسٹوڈنٹ ہے شیخ ربیع کے, تو ان کا یہ موقف بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں بر صغیر میں جو سلفی اور اہل حدیث علماء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اہل حدیث سے بہت ملتے ہیں, تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے. بس وہ تو ان کے بارے میں آپ کیا رکھنا چاہیے؟
اہل حدیث جو ہے وہ حق پر ہیں, خیر پر, الحمدللہ انڈیا پاکستان جہاں پر بھی ہیں, خرابی کہیں پہ ہو جاتی ہے, کوئی پرفیکٹ ہوتا نہیں ہے. منہجوں کا الحمدللہ ٹھیک ہے, عقیدہ کے اعتبار سے ٹھیک ہے, اور ان کے جو نشر و اشاعت سے جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ خیر ہے. کہیں کہیں کچھ کمیاں ہیں, وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی. کچھ ان کو آپسی اختلافات ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. لیکن یہ کہنا وہ بھی اہل بدعت جیسی اہل بدعت ہیں غلط ہے, وہ اہل بدعت میں ایسی بالکل نہیں ہے. کچھ کمزوریاں ان کے اندر ہیں, وہ ان کو دیکھ کر یہ کہنا بدعت ہی غلط ہے, بدعت بالکل نہیں ہے. وہ انسان اس میں خیر ہے اور خیر پھیل بھی رہا ہے الحمدللہ. واللہ اعلم.
جو رد کرنا اہل بدعی, کوئی اپنی بدعت کو سپریڈ کر رہا ہے پبلکلی, اس کو رد کرنا اور ڈیبیٹنگ کرنا, اس کا فرق کیا ہے؟ کیونکہ سلف ہم کو کہتے ہیں کہ اہل بدعی کے ساتھ ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایسے یو کے میں اسپیسز ہے جو پبلکلی اہل بدعا اپنے شبہات سپریڈ کر رہے ہیں, اور پھر لوگ آتے ہیں اہل سنت ان کے ساتھ ان کو رد کرتے ہیں, لیکن تھوڑے لوگ بولتے ہیں یہ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو, آپ رد نہیں کر رہے.
دیکھیں
انہیں کے سوال میرا سوال جوڑ دیتا.
اچھا,
ایک ایتھیس سے ایک دیوبندی جو ہے نا مناظرہ کرتا ہے, اور دوسرے لوگ یہ سوال کر رہے کہ اہل حدیث کے علماء سلفی علماء کیوں نہیں کرے اس کے ساتھ مناظرہ, تو مناظرہ کا حکم کیا ہے ایتھیس کے ساتھ, کیا اس طرح کرنا ضروری؟
اچھا اچھا, پہلی بات ہے کہ رد اور مناظرہ اہل بدعت اور کفر کے ساتھ کرنے کا حکم کیا ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ردود اور مناظرہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں جبکہ ایک ایک کے احکام تھوڑے سے الگ ہیں. رد آپ کرتے ہیں بغیر مناظرے کے بھی کر دیتے ہیں. مراد مطلب دو طرف آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اپنی مدعا سامنے رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, پھر اس میں کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے, کاؤنٹر بیک, وہ بھی جواب اس کو دے, وہ اس کو جواب دیتے ہیں, پھر ان رزلٹ نکلے نہ نکلے عوام الناس میں بات پہنچ جاتی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے, لازمی نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ ہوگا کون جیتا کون ہارا, کیونکہ دونوں طرف ہر بندہ جیتنا ہی چاہتا ہے. دونوں فریقیں جو مناظرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ججمنٹ کون کرے گا, اس کا نتیجہ نکلا کہتے ہیں عوام فیصلہ کرے گی. عوام بیچارے خود عوام ہے, ان کو کسی پتہ نہیں ہے, تو شبہات زیادہ اثر کرتے ہیں عوام میں الغرض. تو رد کیا جاتا ہے بغیر مناظرے کے, آپ کسی مسئلے کو اٹھا کے خود آپ اس کا رد کر دیتے ہیں, کہتے ہیں غلط ہے, اس کا یہ ثبوت ہے, اسے رد کہتے ہیں. یہ ایک شخص کا بھی ہو سکتا ہے, کسی منہج کا بھی ہو سکتا ہے, کسی جماعت کا بھی ہو سکتا ہے, کسی گروہ کا بھی ہو سکتا ہے, یا کسی مذہب کا بھی ہو سکتا ہے, کسی باطل دین کا بھی ہو سکتا ہے. تو رد ایک وسیع چیز ہے. جو مراد والے وہ خصوصی طور پر رد کا ایک طریقہ ہے جو آمنے سامنے جسے میں نے کہا ہے وہ کیا جاتا ہے. اب بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ ویسٹ میں یا یو کے میں کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی اہل باطل یا بدعت اپنی بدعت پھیلاتا ہے, تو وہاں پر کوئی اہل سنت میں سے جا کے کوئی شخص جو ہے وہ اس کا رد کرتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ مناظرہ ہے رد نہیں, جبکہ مناظرہ سے منع کیا گیا. اور درس میں ہم یہی پڑھا کہ مناظرہ سے منع کیا گیا. یاد ہے مناظرہ کی بات جو میں نے کی ہے اور علماء کرتے ہیں وہ یہ ہے, اس کی شرط ہے. کیا شرط مناظرہ کرنے کی؟ نمبر ایک ضرورت ہے, نمبر دو قابلیت ہو. علم کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ آپ کو مزید مضبوط ہونا چاہیے, حجت والا ہونا چاہیے, عقل منطق کی باتیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, حکمت کی بھی آپ کو ہونی, حکمت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور اس میں مصلحت بھی ہو, یعنی آپ کو اس بات کرنے کے بعد فائدہ بھی, فائدہ کے اندازہ بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. غالب الظن, سو فیصد اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن غلبۃ الظن یہ ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے, اور غلبۃ الظن ہے کہ نقصان ہے تو پھر نہیں کرنا ہے, پھر جا کے بات ہوتی ہے. مناظرے کے دراز ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہے, لیکن ضرورت کب ہے کب نہیں ہے اور کس کے لیے ہے, کس پہ معنی پہ ہونی چاہیے الگ بات ہے. ایک بند کمرے میں چار لوگ بیٹھے ہیں یا دس لوگ بیٹھے ہیں, دو فریقین ہیں وہ بات کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. حق بات کرنی ہے, غلط فہمی کا شکار ہے کوئی بدعت میں سے آپ سب بیٹھتے ہیں, الگ بات ہے. یا کسی بڑی گیدرنگ میں ہال میں بند ہے, 100-200 لوگ ہیں, وہ الگ ہے. اور اس کو اوپن کر دیں اور لائیو ریکارڈنگ اس کی, یعنی پوری دنیا اس کو دیکھے یوٹیوب وغیرہ پہ, یہ الگ بات ہے, اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے. رہ گئی بات مناظرے کی کہ جو بندی وغیرہ جو مناظرے کرتے ہیں اہل حدیث کیوں نہیں کرتے, یہ میں نے کہا ہے کہ حکمت ہے یا نہیں ہے اور مصلحت ہے یا نہیں ہے. ضرورت اگر محسوس ہوتی بھی ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ ضرورت ہے, مثال کے طور پہ کوئی آپ کیا ایتھیسٹ کہا آپ نے, یعنی جو رب کے وجود کو نہیں مانتے, کوئی بندہ رب کے وجود کو نہیں مانتا. اور میں حیران ہوں کہ یہ ڈبیٹ ہوئی ہے, یہ ڈبیٹ آج کے زمانے میں ہو رہی ہے کہ رب کے وجود کے تعلق سے کہ رب ہے یا نہیں ہے. یہ بات کب سے ختم ہو چکی ہے میرے بھائی. عقل منطق نے ثابت کیا ہے کہ رب موجود ہے, ان کے پاس عقل منطق کے سوا کچھ ہے نہیں. یہ عقل کی بات کریں گے اور کیا کریں گے, اور عقل خود مان چکا ہے رب موجود ہے. جو عقل آج موجود ہے رب کے وجود کو نہیں مانتی, وہ عقل ہی خراب ہے, اس کے ساتھ کیا ڈبیٹ کرنا ہے بھائی. سوچنے کی بات ہے, آپ ڈبیٹ کس سے کرتے ہو, عقل والے سے یا بے عقل سے کرتے ہو؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا, جب عقل نے ثابت کیا ہے کہ خالق موجود ہے, عقل منطق نے ثابت کیا ہے, وہ عقل والے خود جو عقل کو آگے کرتے تھے وہ خود ثبوت دے چکے ہیں. اب ایسے شخص جو ابھی بھی کہتا ہے کہ عقل نہیں مانتے رب کے وجود کو, اس کو عقل ہی نہیں ہے میرے, اس کو وہ ڈبیٹ کرنے کے قابل لائق ہے وہ شخص, اسے کیا ہوتا ہے, شبہات پھیلتے ہیں. جو لوگ تھوڑا سے شک اور شبہ کے کوئی تھے کچھ تھوڑے سے, وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا کہ کہاں سے بات آ گئی, واقعی ایسا ہی ہے, اچھا اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا, اللہ کس نے پیدا کیا ہے. یہ شبہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کے وسوسے سے ہیں. جب ایسی بات ہوئی تو کیا کہنے, لا الہ الا اللہ, فوراً رک جاؤ. اور یہ اس کو ڈبیٹ کی شکل میں لے کے آنا چاہتے ہیں, اور اس میں گفتگو ہوتی ہے, پھر دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں خالق موجود ہے، وہ کہتے ہیں خالق موجود نہیں ہے، میرے بھائی ثبوت ہے، کہتے ہیں میرا یہ ثبوت ہے. اب ثبوت کی بات کوئی تک بنتا ہے؟ ثبوت پیش کرنا کہ میرے بھائی انبیاء کی دعوت ہی نہیں ہے. انبیاء کی دعوت یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، اس کو مانو کہ وہ خالق ہے. یہ دعوت انبیاء کی ہے ہی نہیں، کیونکہ عقل نے اس کو ثابت کیا ہے. ہر انسان فطرت سے جانتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، وہ رب کا محتاج ہے، پوری کائنات رب کی محتاج ہے. فطرت سے انسان جانتا ہے، اپنے عقل سے انسان جانتا ہے. اس لیے ایک نبی نہیں، رسول نہیں آ کے یہ پیغام نہیں دے دنیا والوں کو کہ تمہارا کوئی خالق، اس کو مانو. ہر ابھی کیا دعوت ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ تمہارا سچا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی عبادت مت کرو. لوگ اس شک میں مبتلا تھے، شرک تھا، اللہ کے وجود کو مانتے تھے، ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے تھے، یہ مصیبت تھی. اس لیے ہر رسول کی دعوت یہی تھی. لیکن عجیب سی بات ہے کہ دور حاضر میں بھی لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ خالق موجود ہے کہ نہیں. میں تو ابھی بھی شبہ سمجھتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں بڑھتی جا رہی ہے. نہیں، ایتھیزم بڑھتا نہیں جا رہا. وہ کہتے بڑھتا جا رہا ہے، وہ کہتے میرے بھائی ان کے پاس کوئی ہے نہیں کچھ، جھوٹ بول کہتے. دیکھیں ہم تعداد نکالیں، ذرا ایک منٹ نکالیں، اسٹیٹسٹکس نکالیں دنیا کی جو مذاہب ہیں. ایتھیزم کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ نکالیں پرسنٹیج، نکالیں، دیکھیں. ابھی گوگل کریں کتنی پرسنٹیج ایتھیزم کی. یہ تو ہم بڑھتے جا رہے ہیں، وقت آ گئے یہی لوگ رہ جائیں. کون رہے گا یہ لوگ؟ دین رہے گا میرے بھائی. رب کے وجود کو سب مانتے ہیں، یہ جو نہیں مانتے ہٹ دھرم ہے. بس بتائیں میں کو، یہ ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں. اور ہٹ دھرم شخص باپ کی بات نہیں ماننا چاہتا، اس سے بحث کیا کرنی ہے؟ وہ تو نہیں ماننا چاہتا نا. جو شخص عناد کا شکار ہو، ہٹ دھرم ہو، اس کو آپ کیا منوائیں گے؟ اس کو کہتے اس کو نہیں منوا رہے، ہم لوگوں کو بتا رہے ہو. لوگوں کو کیا بتا رہے؟ لوگوں کو تو پتا ہے، دنیا ساری کو پتا ہے کہ اس کا خالق موجود ہے. کوئی شخص عقل کی بات کرتے ہیں، عقل کو اس کے لیے وہ بات کرتے ہیں، کسی چیز کی وجود جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا بنانے والا موجود ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ عقل کا تقاضا ہے کوئی چیز موجود ہے. یہ کپ جو ہے نا، یہ کپ، یہ ثابت کرتے اس کو بنانے والا موجود ہے. عقل کہتی ہے نا. ویرانے میں جاتے ہیں آپ کو یہ کپ ملتا ہے، کسی صحرا میں یہ کپ آپ کو ملتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ عقل کیا کہے گی؟ یہاں پہ کوئی جانور رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، یہاں سے کوئی انسان رہتا ہے نا. کیوں انسان کی بات کرتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس انسان ہے؟ اس کی ثبوت کی ضرورت ہے بھائی؟ اس کو جس نے بنایا ہے، اس پیپر کو جس نے یہ ڈیزائن دیا ہے، اس طریقے سے جو بنایا ہے، یہ کسی عقل والے کا کام ہے کہ سمجھ والے کا کام ہے جس نے اس کو بنایا ہے؟ تو اس کو آپ ثبوت فوراً پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ انسان رہ چکا ہے. جو کہتے ہیں نہیں ہے، نہیں مانتا میں، وہ عقل ہے اس کی، تو اس کیا بنواؤ گے اس کو آپ؟ اس پوری کائنات کے خالق موجود نہیں ہے، اس کو کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ ان لوگوں کی صحیح بات ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس سے جا کے اپنا علاج کروائیں. واللہ ہے پاگل خانے میں بھرتی کرائیں، کہ علاج کروائیں، ان کی عقل نہیں ہے. کیونکہ یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ عقل یا منطق نہیں مانتا رب کے وجود کو. عقلی دلائل قرآن مجید بھی موجود ہیں، وہی نا موجود ہیں، لیکن یہ بات کی بات ہے. اور لوگوں نے اس کو آج تک چیلنج ہے، کس نے کہا ہے کہ نہیں؟ اسی خلق کی بات اللہ نے چیلنج کیا، عقل کی بات کی ہے. واللہ اعلم، یہ بات بالکل غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. اور حدیث اس لیے مناظر نہیں کرتے، اس کو نہ ضرورت ہے اور نہ اس میں کوئی فائدہ بھی ہے. وہ مانتے نہیں ہے، کیوں پیش کرے بھائی میرے؟ اس لیے نہیں کرتے. بتاؤ میں آپ کو نا، ایک بندہ رب کی وجود کی نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے. آپ 10 آیتیں دے کہتے ہیں وقت ضائع کر رہے ہو، میرا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ بات کی ہے نہیں. اب وہ بات کرو جو میں مانتا ہوں. کیا مانتا ہوں؟ عقل مانتا ہوں. عقل تو مان چکی ہے، پھر وہی بات ہے. عقل تو مان چکی ہے رب کے وجود کو نا. تم نہیں مانا چاہے، تمہاری عقل خراب ہے جا کے. ہمارے پاس عقل کا اسٹینڈرڈ تو ہونا چاہیے نا. عقل مختلف ہے، کوئی اسٹینڈرڈ تو ہے. عقل کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ مجموعی عقل نے کیا کہا ہے؟ ایک عقل کو چھوڑ کے مجموعی عقل نے کہا ہے کہ اللہ کے خالق موجود ہے. اب یہ عقل نہیں مانتی تو یہ عقل بیمار ہے، خراب ہے، اس کو اس کا علاج کراؤ. اس عقل سے مناظرہ کریں گے آپ؟ یہ مناظرہ کے قابل نہیں ہے، یہ علاج کے قابل سے علاج کراؤ جا کے. واللہ اعلم.
تو
مجھے یہ لوگ ہی ساتھ میرے سیفی لوگ کو جب میں نے بنا تو یہ لوگ ہی
نہیں دیکھیں بھائی ان میں بھی خیر موجود ہے. اب دیکھیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں, آپ یو کے کی بات کر رہے ہیں, یو کے میں آپ جاتے ہیں وہاں پر جو مسلمان کی جہاں پہ گیدرنگز ہیں کتنی ہیں, وہاں پہ اہل بدعت ہیں, جو بندی ہیں, بریلوی ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں, آپ کس کے ساتھ جا کے ملیں گے؟ تو ابھی کس ساتھ جا کے ملتے ہیں نا, یہی آپ کو وہاں پہ ملیں گے. ان کے مسائل آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ ان کی بات سنتے ہیں. دیکھیں خیر موجود ہے, کہیں پہ کوئی نہ کوئی خرابی خامی موجود ہے, اس خامی کو چھوڑ کے آپ رہیں. اب کہاں, یعنی آپ کے سامنے دیوبندی ہے, بریلوی ہے اور یہ لوگ ہیں, کہاں جائیں گے آپ؟ تو میں یہی کہیں گے ان کے ساتھ جائیں نا, کہیں اگر کوئی کمی ہے کوئی خرابی ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی اللہ کے حکم سے, لیکن ان کے ساتھ آپ ملیں جڑے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. وقفہ ہے تھوڑا سا.